بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 64ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن حسین مزگری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 12 شہریور 1400 ہجری شمسی مطابق 25 محرم الحرام 1443 ہجری قمری اور 3 ستمبر 2021 عیسوی۔ نواسِ رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام صبح امید، جس میں یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے عرائض پیش کیے جائیں گے۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات چیت اور اہم مسائل و معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پاکستان کے ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے طالبان نے آج نماز جمعہ کے بعد کابل میں اجلاس کا طلب کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات چیت اور اہم مسائل اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان ایوون لے دریان نے اس موقع پر ایران کے نئے وزیر خارجہ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور باہمی رابطوں اور ملاقاتوں پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس موقع پر امریکہ کو ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی علیحدگی، ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیاں لگا کر نیز یورپی ملکوں نے اپنے بے عملی کے ذریعے موجودہ صورتحال کو جنم دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ موجودہ امریکی حکومت بھی پابندیوں کو تہران پر دباؤ کے ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران دباؤ کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی ملکوں پر زور دیا کہ وہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں ٹھوس موقف اپنائیں اور تعمیری کردار ادا کریں۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے بغداد اجلاس کے اہداف کی بھی حمایت کا اعلان کیا۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے باہمی روابط کے استحکام پر کام کرنے پر باہمی روابط کے استحکام پر کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونی بات چیت میں باہمی روابط اور علاقائی نیز بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی روابط کے فروغ اور استحکام پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ ان کی ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی صورتحال، افغانستان کے حالات اور دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے اسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کے دن تک ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 47,092 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جمعرات تک کرونا سے مزید 509 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 3,89,583 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کر 1.19% اور شفایابی کی شرح کم ہو کر 97.48 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے اموات کی شرح 1.34% بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں جمعرات کے دن تک کرونا کے 4,103 نئے مریضوں اور 89 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 25,978 ہو چکی ہے، جبکہ 92,941 افراد زیر علاج ہیں، جن میں سے 4,717 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے طالبان نے آج نماز جمعہ کے بعد کابل میں اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں سربراہ حکومت اور کابینہ کے فیصلے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملا ہیبت اللہ کو طالبان حکومت کا سربراہ اور ملا غنی برادر کو حکومت کا ترجمان بنانے کا امکان ہے، جبکہ شیر محمد عباس استانکزئی کو افغانستان کا وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ ملا ضعیف کو پاکستان میں دوبارہ سفیر نامزد کیا جا سکتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد اور سراج الدین حقانی کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت میں عبداللہ عبداللہ، حامد کرزئی اور گلبدین حکمتیار سمیت دیگر افغان رہنماؤں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امریکہ نکل گیا، نئے افغانستان کی ترقی اب چین کے ہاتھ میں ہے۔ چین اور افغانستان کے حوالے سے افغان طالبان نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کا مستقبل چین کے ہاتھ میں ہے، نئے افغانستان اپنی معیشت کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے چین کی مدد لے گا۔ طالبان کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ خواتین افغان معاشرے کی ناقابل تسخیر ہیرو ہیں۔ خواتین تمام شعبہ زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یونیورسٹیز میں خواتین کے تعلیم حاصل کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین شرعی حدود میں رہتے ہوئے سرکاری محکموں میں کردار ادا کر سکیں گی، تاہم آنے والی حکومت میں خواتین کے بطور وزیر تقرری خارج از امکان ہے۔ سینکڑوں افغان خواتین نے مغربی شہر حرات میں مظاہرہ کر کے عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق مظاہرے کے شرکا افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں کے حق کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نئی حکومت افغان خواتین کو ان کو دیے بغیر کامیاب خواتین کو ان کے حقوق دیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی نے مشرقی تکریت میں ایک آپریشن کر کے درجنوں داعشی دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بغداد میں الاشد الشعبی کے جاری کردہ بیان کے مطابق داعش کے عناصر صوبے صلاح الدین کے مرکزی شہر تکریت کے مختلف علاقوں پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایرانی خاتون کھلاڑی نے ٹوکیو پیرا اولمپک میں تیر کمان کے انفرادی مقابلوں میں طلائی تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ٹوکیو پیرا اولمپک میں شریک ایرانی دستے نے یہ نواں طلائی تمغہ اپنی خواتین کھلاڑی کی مدد سے حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کے مطالبے میں شدت کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
عراقی عوام اور عراق کے مختلف سیاسی گروہ ایک عرصے سے دہشت گرد امریکی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور 5 جنوری 2020 کو عراقی پارلیمنٹ نے بھی امریکی فوج کے انخلاء کا بل منظور کیا تھا۔ بعد ازاں 25 جنوری 2020 کو ہی پورے عراق میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر دہشت گرد امریکی فوج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا تھا، اور ایک طرح سے عراقی پارلیمنٹ کے بل پر اپنی مہر لگائی تھی۔ لیکن اب افغانستان میں امریکہ کی ذلت آمیز اور شرمناک شکست اور افغانستان سے دہشت گرد امریکی فوج کی سراسیمگی کے عالم میں انخلاء کے بعد عراق میں بھی یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ ملک سے امریکی فوج کو جتنی جلد ہو سکے باہر نکالا جائے۔ مختلف عراقی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب افغانستان سے امریکی فوج 20 سال بعد نکل سکتی ہے تو یہ عمل عراق میں اس سے پہلے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس درمیان عراقی پارلیمنٹ میں مختلف سیاسی دھڑوں من جملہ الفتح اور الحکمت دھڑے نے غاصب امریکی فوجیوں کو عراق سے نکلنے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ الفتح الائنس کے رہنما ہادی العامری نے کہا ہے کہ عراق سے امریکہ سمیت تمام غیر ملکی فورسز کو رواں عیسوی سال کے اختتام تک نکل جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد ملک کی سڑکوں پر ہتھیاروں کی نمائش نہیں ہوگی۔ عراق کے قومی حکمت دھڑے کے رہنما سید عمار حکیم نے بھی تاکید کی ہے کہ ان کے اتحاد کا ایک اہم ترین مقصد عراق سے امریکی فوجیوں کو باہر نکالنا ہے۔ انہوں نے صوبہ بابل میں انتخابی کمپین کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عراق علاقائی اور غیر علاقائی صورتحال کے پیش نظر نئے سیاسی دور سے گزر رہا ہے، اور اب ایسا ملک نہیں رہا کہ جہاں جس کی جب مرضی آئے بلا اجازت گزر کر لے یا عراق کے قومی اقتدار اعلیٰ کو نظر انداز کرے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اب خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے، اور علاقے میں طاقتور استقامتی بلاک تشکیل پا جانے اور امریکہ کے تئیں خطے کی اقوام میں شدید نفرت و بیزاری کے اظہار کے بعد اس علاقے میں امریکہ کا باقی رہنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر غاصب صہیونی حکومت میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت خطے میں امریکہ کی موجودگی کو اپنی بقا کی ضامن سمجھتی تھی، لیکن جس طرح افغانستان اور اب عراق میں امریکی فوج کے پیر ذلت آمیز انداز میں اکھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے غاصب صہیونی حکام کی بھی چیخیں نکل پڑی ہیں۔ چنانچہ موساد کے سابق سرغنہ نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ کو عراق سے نکلنے سے اسرائیل کی تشویش کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ موساد کے سابق سرغنہ یوسی کوہن نے بدھ کے روز علاقے سے امریکی انخلاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی تشویش برطرف کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اب یہ بات نوشتہ دیوار بنتی جا رہی ہے کہ امریکہ کی غاصبانہ موجودگی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف حالیہ بغداد اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اشارہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ علاقے میں امن و استحکام کا قیام علاقے کے ملکوں کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔
ہمارے ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی اور پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحبان حصہ لیں گے. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے قمر عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نقوی صاحب, اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. افغانستان سے امریکی افواج کے ذلت آمیز انخلا کے اس خطے میں کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟
جو یہ تصور تھا بہت بری طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا گیا تھا, اور کبھی کبھی یہ یعنی پروپیگنڈے کے طور پر بھی اور بظاہر امریکہ کی برائی میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, لیکن تھا یہ کہ وہ صاحب امریکہ جہاں چلا گیا تو پھر وہاں سے نکلنا اس کا مشکل ہے, اور یہ ہے وہ, اور اس کے لیے بہت سارے ملکوں کی مثال دی جاتی رہی ہے, جس میں سے کوریا ہے یا جاپان ہے, ان سارے ممالک ہیں. تو اس طرح کا تصور یہاں کے بارے میں بھی تھا, لیکن بہرحال افغانستان سے جس طرح سے امریکہ نکلا ہے تو اس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے عملی طور پر کہ امریکہ نکل بھی سکتا ہے اور بہت ہی ذلت کے ساتھ نکل سکتا ہے. تو اس لیے جو اور ممالک ہیں جہاں پر غاصبانہ قبضہ ہے اور غیر قانونی طور پر امریکی افواج ہیں, جیسے شام ہے یا عراق ہے سب سے اہم, تو وہاں پر جو مزاحمتی تحریک ہے اور جو ملکی طاقتیں اور تھیں ان میں جوش اور ولولہ بڑھ گیا ہے, اور وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کرنے لگی ہیں کہ امریکہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائے. تو اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں, شام میں بھی آپ دیکھ لیں, عراق میں بھی دیکھ لیں. عراق میں تو بہت ہی دنوں سے اس کا مطالبہ ہو رہا تھا اور اب اس مطالبے میں کافی شدت پیدا ہو گئی ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا, جہاں سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب سے. جی صفدر صاحب, السلام علیکم.
علیکم السلام.
جناب, افغانستان سے ذلت آمیز انخلا کے ساتھ ہی اب خطے کے دیگر ملکوں سے بھی امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے. چنانچہ عراق کے حکام اور رہنماؤں نے امریکہ کو رواں سال کے اختتام تک کی ڈیڈ لائن بھی دے رکھی ہے. اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
امریکہ نکلے گا, لیکن کیونکہ ذلت اس کا مقدر ہے تو وہ عزت احترام اور وقار کے نام اسے تو واقف ہی نہیں ہے. ذیہ نگار اور باقی لوگ اس بات کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ مشرق وسطی میں امریکہ کی ایک سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑا ان کا جانی نقصان لبنان سے جو وہ آئے تو جارحیت کرنے تھے, لیکن وہ تابوتوں میں بند ہو کے نکلے تھے, اور سینکڑوں فوجی ایک ہی دن میں لبنان کے غیور عوام نے امریکہ کے ناکام وجود کو اپنے ملک سے پاک کیا تھا, اور پھر آج تک لبنان کی طرف امریکہ نے میلی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے. سازشیں کرتا ہے لیکن اس کی جرت نہیں کہ وہاں پر جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ عراق سے نکلے گا, جیسے کہ وہاں کے پارلیمانی لیڈروں نے امریکہ سے کہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہا, پچھلے سال سے اس پارلیمنٹ میں اور پچھلی پارلیمنٹ میں بھی یہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں کہ امریکہ کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے, اور پچھلے سال تو باقاعدہ بڑا مومنٹم بنا تھا, لیکن نہیں معلوم کہ کون سی پالیٹکس ہوئی کہ امریکہ کی روانگی کی بات مدھم ہوتی چلی گئی. میں یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ افغانستان سے اہانت آمیز طریقے پر نکلا ہے, بلکہ وہ آپ جلد دیکھیں گے کہ نہ صرف وہ عراق اور شام سے نکلے, بلکہ وہ مصر اور سعودی عرب سے بھی نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے صدر نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں افغانستان میں, اور افغانستان میں ہم بغیر کسی فائدے کے بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, وہ کہتے تھے ہم $30 کروڑ ہر ایک دن کا خرچہ کر رہے ہیں, تو ان کا عراق میں تو اس سے بھی زیادہ خرچہ ہوتا ہے, ان کا تو عراق میں اس سے بھی زیادہ جانی اختلاف کا ان کو سامنا تھا, تو کیا وجہ ہے کہ وہ عراق سے نہیں نکلے ابھی تک اور افغانستان سے نکل گئے ہیں؟ تو تجزیہ یہ بنتا ہے کہ امریکہ کو اپنے قومی وفاد سے زیادہ اسرائیل کے قومی وفاد کو وہ عزیز رکھتا ہے, اور اگر وہ عراق سے نکلتا ہے تو اسرائیل کی رائے عامہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گی. صرف اسرائیل کی رائے عامہ نہیں بلکہ عرب ممالک کے جو کٹھ پتلی حکمران ہیں وہ امریکہ کے جانے کو اپنے آپ کو قبرستان میں جاتا فیل کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اگرچہ امریکہ عراق کا وہ حال نہ کر سکا جو اس نے افغانستان کا کیا ہے, لیکن عراق میں جرائم اس نے کم انجام نہیں دیے ہیں. عراقی عوام کا زیادہ قتل عام ہوا ہے. امریکہ کو عراق سے زیادہ ذلیل ہو کے نکلنا پڑے گا, اور انشاءاللہ جس ذلت کے ساتھ اس کو افغانستان سے نکلنا پڑا ہے اس سے زیادہ شدید ذلت عراق میں اس کی منتظر ہے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ شکریہ جناب۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا، جس میں آپ یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے عرائض سن سکیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہے اس شخص پر جو فنا ہو جانے والی دنیا کے لیے تو خوب کام کرتا ہے مگر باقی رہنے والی دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
عابد نے کہا آ کے قریب بنت علی سے، اب سوئے وطن چلیے پھوپی جان میں صدقے۔ سن کر یہ خبر ہٹ گئے سارے، مرکز سے لپاٹ کر کیے زینب نے نانی۔ میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا میں اپنے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام اور اولاد و اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے، اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، انہی میں سے باس کہتے تھے کہ اس نوجوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ واقعات کربلا زین العبا دیکھا کیے، غمزدہ آنکھوں سے غم کی داستان دیکھا کیے، کوئی نصرت کے لیے بیمار کے آیا نہیں، آ رہا تھا غش پہ غش اہل جفا دیکھا کیے، شرم سے گردن جھکائے تھے اسیر کربلا، زینب و کلثوم کو بے آسرا دیکھا کیے، وارث شبیر کی منزل کوئی آسا نہیں، ہر قدم پہ پاؤں میں ایک آبلا دیکھا کیے، ظالموں نے عابد بیمار کو درے لگائے، راستے میں رک کے جب زنجیر پا دیکھا کیے، زوب سے مجبور تھے سجاد راہ شام میں، نوکے نیزہ پر سرے شاہ ہدا دیکھا کیے، سخت حیرت میں شب عاشور تھے اہل حرم، سیدوں کو لوٹنے کا حوصلہ دیکھا کیے، لب پہ شکوا تھا نہ آنکھوں میں گلا سجاد کے، دشمن آل نبی نے جو کیا دیکھا کیے،
جب آل نبی کا قافلہ قید ہو کر شام کی جانب بڑھنے لگا تو زینب اور سجاد کی آنکھوں میں عاشور کا وہ منظر آ گیا کہ کیسے کربلا کے دشت بیابان میں اصغر و اکبر قاسم و اون و محمد غازی عباس اور حسین مظلوم پیاسے شہید کر دیے گئے، کوئی حامیوں ناصر نہ رہا، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے پھوپی زینب سے کہا، اے پھوپی اماں اب ہمیں شام کی راہوں سے۔
سامعین، روز عاشورہ سن 61 ہجری قمری کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے اور حالات کی تشریح کی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو آشکار کر دیا اور اہل کوفہ پر ملامت کی۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں چند مختصر جملوں کے ذریعے حاضرین کو متاثر کر دیا، جس کی وجہ سے ابن زیاد کی بے انتہا ذلت و رسوائی ہوئی۔ جب اس نے اپنے کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے درمیان میں آ کر ابن زیاد کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد جب یزیدی لشکر اہل بیت علیہم السلام کو خارجی اسیروں کے عنوان سے شام لے گیا، جب بھی امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے امویوں کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کر دیا، اور جب اسیران آل رسول کو پہلی بار دربار یزید میں لے جایا گیا تو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، تجھے خدا کی قسم دلاتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے اگر رسول خدا ہمیں اس حال میں دیکھیں تو کیا جواب دے گا؟ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کے ہاتھ پاؤں سے رسیاں کھول دی جائیں۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 34 برس تک باقاعدہ حیات رہے، اور اس دوران آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت اپنے بابا کو یاد کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت کے ضمن میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے 40 برس تک اپنے بابا کے لیے گریہ کیا، جبکہ دن میں روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر پیش کرتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے، ہائے میرا بابا بھوکا اور پیاسا مارا گیا، اور یہی بات مسلسل دہراتے رہے اور گریہ و زاری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اشک آپ کے آب و غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ آپ مسلسل اسی حالت میں رہتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، مولا زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہم اپنی قوم کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کے درمیان تھے، ہمارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے ہیں، ہماری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے ہیں، لوگ ہمارے بزرگ اور ہمارے سید و سردار پر سب و شتم کر کے ہمارے دشمنوں کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ اگر قریش دوسرے عربوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ رسول خدا قریش میں سے تھے، اور اگر عرب فخر عجم پر تفاخر کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب تھے، اور اگر قریش اس حوالے سے اپنے لیے فوقیت اور برتری کے قائل ہیں، تو ہم اہل بیت کو قریش پر برتر ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے سامنے اس فضیلت پر فخر کرنا چاہیے کیونکہ محمد رسول خدا ہم اہل بیت میں سے ہیں، مگر انہوں نے ہمارا حق ہم سے چھین لیا اور ہمارے لیے کسی بھی حق کے قائل نہیں ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے، تو جان لو کہ زندگی اس طرح گزر رہی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور زندان سے رہائی تک ہر موقع پر اپنے خطبوں کے ذریعے جہاں قیام حسینی علیہ السلام کے اصولوں اور فلسفے سے لوگوں کو آگاہ فرمایا، وہیں اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرنے والی ناپاک حکومت کا مکروہ چہرہ بھی بے نقاب کر دیا۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا مؤثر ترین خطبہ وہ ہے جو آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں دیا، جس کی بدولت شام کے عوام نے نہ صرف معاویہ سے یزید کے زمانے تک آل رسول سے متعلق جھوٹی تشہیر کی حقیقت کو سمجھ لیا، بلکہ خاندان ابو سفیان کے سلسلے میں بھی عوام کی نگاہ بالکل بدل گئی۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام مصیبتیں برداشت کرتے کرتے آخر 25 محرم الحرام سن 95 ہجری قمری کو 57 برس کی عمر میں اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے ایک بیٹے کے ہاتھوں مسموم ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ امام علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے فرزند حضرت امام محمد بن علی علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا اور انہیں باقر لقب عطا فرمایا، اور اپنی دیگر اولاد کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی اور انہیں نصیحت و وصیت کی۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وصیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ آپ کو آپ کے والد نے وصیت کی تھی کہ اپنی شہادت کے وقت، اور وہ یہ ہے کہ ہرگز اس شخص پر ظلم مت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو پورا مدینہ امام کے سوگ میں عزادار ہو گیا، مرد و زن اور چھوٹے بڑے سب کے سب امام علیہ السلام کے غم میں گریاں تھے اور زمین و آسمان سے غم کے اثرات نمایاں تھے، مگر ہائے رے مظلوم حسین علیہ السلام۔ سامعین، ہندوستان کے ماہ ناز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ظفر الحسینی محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے لاکھوں سلام اس امام عالی مقام پر جو امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد واقع کربلا کا عظیم رکن اور بنیادی کردار ہے۔ میری مراد ہے سلسلہ امامت و ولایت کی چوتھی کڑی، ہم سب کے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، آج جن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا میں اسیری کے عالم میں امامت کی جو ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے اور امام نے بخوبی انہیں انجام دیا، یقیناً انہیں بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ امام کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ اور امام کے مصائب کے ساتھ ساتھ امام کی خدمات سے بھی آشنا ہوں اور ان فیوض و برکات سے بھی واقف ہوں جو ان سخت ترین حالات میں امام کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچے. لیکن میں اس وقت اشارہ کرنا چاہوں گا امام کی زندگی کے دو عظیم پہلوؤں کی طرف جن کا تعلق زندان شام سے رہائی کے بعد مدینہ واپسی سے ہے. یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ منصب امامت اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اللہ جسے امام بناتا ہے یعنی جو امام منصوص من اللہ ہوتا ہے وہ کسی بھی حال اور کسی بھی عالم میں اپنے فرائض امامت کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کرتا اور ہر قیمت پر انہیں انجام دیتا ہے. اس حقیقت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ واپسی کے بعد اپنے جو امامت کے فرائض انجام دیے ہیں اس کے لیے دو اہم ترین عنوان امام نے اختیار فرمائے. دوسرے لفظ میں کہہ سکتا ہے کہ امام کے دو اہم ترین مشاغل تھے، ایک مصلاۂ عبادت پر بیٹھ کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنا، دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اور دوسری طرف امام کا جو اہم ترین مشغلہ تھا وہ کہ اپنے بابا کے مصائب پر رونا اور گریہ و بکا کرنا. یہ دونوں مشاغل برابر سے تھے اور ان میں کمی زیادتی کا کوئی تصور نہیں کیا سکتا. حقیقتاً ان مشاغل کے ذریعے امام نے اپنی الہی ذمہ داریوں کو انجام دیا. بنی امیہ کا وہ دور اور وہ سخت ترین حالات جن میں منبر پر بیٹھ کر کچھ بیان کرنا اور لوگوں کو حقائق سے آشنا کرنا ممکن نہ تھا، اس کے لیے امام نے یہ دو طریقے اختیار کیے. مصائب کربلا اور واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے لیے گریہ و بکا کا سلسلہ رکھا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک فطری مسئلہ ہے، جب کوئی کسی کو روتے ہوئے دیکھے گا تو پوچھے گا کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، تو اب سوال کرنے والا جیسا ہوگا، جس زبان کا بولنے والا ہوگا اسی زبان میں اور اسی کے اعتبار سے وہ حقائق اور وہ مصائب بیان کیے جا سکتے ہیں، بیان کیے جائیں گے. اور لوگوں تک دین کے حقائق پہنچانے کے لیے، انہیں علوم و معارف سے آشنا کرنے کے لیے امام نے دعاؤں کا سلسلہ رکھا. یقیناً مصلی پر بیٹھ کر دعا کرنا اور فرش مجلس پر بیٹھ کر اپنے بابا پر گریہ و بکا کرنا، یہ امام کے صرف وہ مشاغل نہیں تھے کہ جو فطرت کا تقاضا ہیں، بلکہ حقیقتاً ان مشاغل کے ذریعے امام اپنی امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے تھے. ایسے سخت ترین حالات میں جب گفتگو کرنا، بات کرنا، امام کا لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مصائب کربلا کو بیان کرنا اور منبر پہ جا کے دین اور دین کے حقائق کو بیان کرنا، علوم و معارف کا لوگوں تک پہنچانا مشکل کام تھا، تو امام نے اس کے لیے یہ دو طریقے اپنائے اور اس کے ذریعے سے امام نے لوگوں تک واقعہ کربلا کو بھی پہنچایا کہ آج واقعہ کربلا واقعا امام کی بدولت زندہ ہے، اور امام نے دینی حقائق بھی بیان کیے کہ جس کی گواہ خود امام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ موجود ہے. ہمارے لاکھوں لاکھ سلام امام پر کہ امام نے اپنی ان دو ذمہ داریوں کو انجام دینے کے ذیل میں ظالموں کو شکست دی اور وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے. ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ہمارے لاکھوں سلام امام کی ذات والا صفات پر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم اے زینب ام کلثوم. السلام علیکم اے رقیہ سکینہ. السلام علیکہ اے ام لیلیٰ ربا. السلام علیکہ اے فاطمہ اہل بیت نبوت. السلام علیکم اے حرم انصار و عزاب. علیکم السلام آل سید النساء آل سید النساء دختران مرتضی دختران مرتضی کہتے تھے شہ ہدا الفراق الوداع
الفراق الوداع الفراق الوداع
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 شہریور، 25 محرم الحرام اور 3 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس محرم الحرام 95 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. واقعہ کربلا کے دوران آپ سخت بیمار تھے. کربلا میں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ نے انقلاب کربلا کے مقاصد کی تبلیغ و ترویج کی بھاری ذمہ داری نبھائی اور امت مسلمہ کی امامت کا عہدہ سنبھالا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل اور قرآنی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. آپ نے ایک مخصوص انداز میں مسلمان دانشوروں اور مفکرین کی تربیت کی، جس سے قرآن و سنت کے تحفظ میں مدد ملی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور اہم کارنامہ دعا و مناجات کے قالب میں اسلامی تعلیمات اور معرف الہی کی ترویج و اشاعت ہے. تین ستمبر 1658 عیسوی کو اولیور کرامویل کا انتقال ہوا. اولیور کرامویل برطانیہ کے معروف سیاستداں تھے. وہ 1628 میں پارلیمنٹ کے رکن بنے. پارلیمنٹ اور چارلز اول کے درمیان خانہ جنگی کے زمانے میں شاہی فوج کے خلاف افواج کی سپاہ سالاری کی اور نمایاں کامیابیاں حاصل کیں. 1649 میں انہوں نے برطانوی بادشاہ چارلز اول کو پھانسی دیے جانے کے بعد اس ملک میں شاہی نظام کو ختم کر دیا. وہ 1649 سے غیر رسمی طور پر اور 1653 سے باضابطہ طور پر برطانیہ کے حکمراں رہے اور مجموعی طور پر 9 سال تک جابرانہ انداز میں حکومت کی. ان کے عہد میں اتوار کے کھیلوں، گھوڑ دوڑ اور رقص و موسیقی کے پروگراموں پر پابندی لگا دی گئی. کرامویل کے بعد ان کا بیٹا صدر بنا، لیکن نااہلی کی وجہ سے اسے اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی حکومت قائم ہو گئی. وہ برطانیہ کے پہلے اور آخری صدر تھے. تین ستمبر 1918 عیسوی کو قدیم اسلامی شہر دمشق پر انگریز فوج کا قبضہ ہوا. پہلی جنگ عظیم کے دوران یورپی ممالک کا ایک اصل مقصد سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کرنا تھا، اور بالآخر یہ بڑی طاقت تقسیم ہو گئی. سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک کے بعد دیگرے برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں چلے گئے. پھر دمشق پر بھی حملہ ہو گیا اور یہ شہر بھی 3 ستمبر 1918 کو ہاتھ سے نکل گیا. البتہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان پہلے ہوئے معاہدوں کی بنیاد پر دمشق سمیت شام پر فرانس کا کنٹرول ہو گیا۔ پچیس محرم الحرام 1253 ہجری قمری کو ایران کا پہلا جریدہ کاغذ اخبار شائع ہوا۔ اس جریدے کے ایڈیٹر مرزا صالح شیرازی تھے۔ یہ جریدہ دو بڑے ورقوں میں پتھر کی طباعت کے ذریعے تہران سے شائع ہوتا تھا۔ کاغذ اخبار جریدہ مہینے میں ایک بار شائع ہوتا تھا اور اس میں تہران اور ایران کے دیگر شہروں، نیز عرب ممالک اور ترکی کے بارے میں خبریں اور مضامین شائع ہوتے تھے۔ کاغذ اخبار کا صرف ایک نسخہ باقی ہے جو برطانوی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ بارہ شہریور 1294 ہجری شمسی کو جنوبی ایران میں غاصب انگریزوں کے خلاف ہونے والی جد و جہد کے رہنما رئیس علی دلواری شہید ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں روسی افواج نے شمال کی طرف سے اور انگریز افواج نے جنوب کی طرف سے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ رئیس علی دلواری نے ایران کے دفاع کے لیے علماء کے حکم جہاد کی بنیاد پر لوگوں کو انگریزوں سے مقابلے کی دعوت دی۔ رئیس علی دلواری اور ان کے بہادر ساتھیوں نے جنوبی ایران کے اہم شہر بوشہر پر قبضہ کرنے کی انگریز افواج کی ناپاک کوششوں کو بارہا ناکام بنایا۔ جارے انگریز افواج کے خلاف بوشہر کے قریب واقع علاقے تنگستان کے لوگوں کی یہ جد و جہد 7 سال تک جاری رہی۔ تین ستمبر 1971 عیسوی کو قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک 19ویں صدی میں خاندان آل ثانی کے توسط سے ایران سے جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد قطر عملی طور پر برطانوی استعمار کے زیر نگیں آ گیا اور 1971 تک بدستور برطانیہ کے تسلط میں رہا، لیکن اسی سال خلیج فارس کی دیگر جنوبی ریاستوں کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات فیڈریشن تشکیل دیا۔ بالآخر اسی سال ستمبر میں متحدہ عرب امارات کی فیڈریشن سے نکلنے کے بعد قطر نے آزادی حاصل کر لی۔ قطر کا رقبہ 11,437 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی اور خلیج فارس کے جنوب میں واقع ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا واشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من انبيائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.